أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والرسل محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف عباد الله أوصيكم بتقوى الله ونزم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ تلک الامثال نضربها للناس, ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لیکن وما یعقلها, لیکن آگاہ لوگوں کے علاوہ کوئی اس مسئلے کو لے کر سمجھداری نہیں دکھاتا ہے. ہم مثالیں دے دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگاہ اور عالم لوگوں کے علاوہ, یعنی جو علم معلومات رکھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی سمجھداری والا کام نہیں کرتا ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے مولا کائنات کا ایک فرمان ہے جس میں فرماتے ہیں العلم یحتف بالعمل. گزشتہ ہفتے میں بھی ہم نے اس موضوع کے اوپر چوتھے امام کے ایک فرمان کی شرح اور تشریح میں گفتگو کی تھی. مولا فرماتے ہیں العلم یحتفو, یحتفو حاطف سے, وہی حاطف غیبی جس کو کہتے ہیں نا, غیب سے آواز دینے والا. حاطف کہتے ہیں ٹیلی فون کو بھی, آج عربی زبان میں حاطف کہتے ہیں, حاطف کا مطلب ہے ٹیلی فون, ٹیلی فون کو بھی حاطف کہتے ہیں. موبائل کو جوال بھی کہتے ہیں, خلوی بھی کہتے ہیں. جو گھر میں لائن جو لائن والا ٹیلی فون ہے لینڈ لائن, اس کو کہتے ہیں حاطف. حاطف حطف سے یعنی آواز دینے والا, ساتھ چلنے والا, پکارنے والا, کسی مقصد کی طرف متوجہ کرنے والا. فرماتے ہیں العلم یحتف بالعمل, علم ہمیشہ جو ہے عمل کے ساتھ ہو تو پھر اس کی آواز دور تک پہنچتی ہے, پھر اس کی رسائی زیادہ ہوتی ہے. اگر علم بغیر عمل کے ہوگا فضول ہے, کوئی اس کا بے مقصد سی چیز ہے. موضوع اصل میں یہ ہے کہ صرف جو ہے معلومات اکٹھی کرنا فائدہ نہیں ہے. عالم دین کرے, طالب علم دینی حوزے میں بیٹھ کر معلومات اکٹھی کر کے آ جائے, یا کوئی بھی آدمی کرے کسی بھی شعبے کے اندر سے معلومات اکٹھی کر لے, تو یہ معلومات بغیر اس کے اوپر, ان معلومات کی بنیاد پر عمل کیے بغیر ایسی معلومات یا علم ایک اس طرح کا ہے جیسے کہ جیسے ایک بڑھئی ہوتا ہے نا, تارخان, بڑھئی, کارپینٹر اس کو کہتے ہیں, جو سیڑھی بنانا جانتا ہے لیکن اس سیڑھی کو بروئے کار لا کے چڑھ کے اوپر نہیں پہنچ سکتا, وہ ہنر جو ہے وہ نہیں کرتا ہے, صرف سیڑھیاں بنا بنا کے دیتا ہے لوگوں کو, لیکن کبھی خود اس سیڑھی سے اوپر چڑھ نہیں سکتا ہے. بس سیڑھی بنانے کا علم اس کے پاس ہے لیکن وہ علم اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا ہے, کیونکہ اس سیڑھی کے ذریعے سے وہ خود چڑھ کے کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ایک سیڑھی بنانے کے لیے کیا کیا اوزار چاہیے, کتنا سامان چاہیے, لکڑی سے بنانا ہو, لوہے سے بنانا ہو, یا کسی بھی چیز سے بنانا ہو, تو جو ہے ستون چاہیے, دو پل چاہیے, پلر چاہیے, اور اس کے بعد ہر کچھ مخصوص فاصلے کے بعد پاؤں رکھنے کے لیے سٹیپ بنانا چاہیے, یہی ہے, اور اس سٹیپ کو لگانے کے لیے میخیں چاہیے, کیلیں چاہیے, اس میں ساتھ میں ہتھوڑی چاہیے, وغیرہ وغیرہ, اور سیڑھیاں مختلف جو ہے ضرورت کے اعتبار سے وہ بنا لیتا ہے. یہ وہ جانتا ہے, اس کا علم رکھتا ہے. دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں, ممکن ہے کہ سیڑھی بنانا نہ جانتے ہوں لیکن سیڑھی چڑھنا جانتے ہوں. تو علم اور عمل کے حوالے سے اس طرح مثال دی, اس لیے فرمایا العلم یحتف بالعمل, صرف اگر آپ جو ہے علم کی سیڑھی بنانا سیکھ لیں اور علم کی سیڑھی ہو آپ کے پاس, چڑھنا نہ جانتے ہو تو فائدہ نہیں ہے. یعنی علم کے حساب سے کے مطابق عمل کرنا کیا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے درمیان جو سب سے بڑی پیچیدگیاں ہمارے پاس ہیں افسوس کے ساتھ, وہ عمل کے, علیکم السلام, عمل کے میدان میں ہماری کوتاہی ہے, سستی ہے. اصلاً اب تو صورتحال یہ بنا ہے, رویہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اصلاً عمل کو نظر انداز کرتے ہیں, ایک بے اہمیت چیز سمجھنے لگے ہیں. یعنی ممبر پہ مولانا صاحب سے ڈیمانڈ کریں گے, مولانا صاحب یہ پڑھنا, یہ پڑھنا, یہ پڑھنا, یہ پڑھنا, یہ پڑھنا. اچھا خوب, مولانا صاحب یہ سارا پڑھیں گے, نتیجہ یہ کہ کانوں کی لذت لینی ہے ہم نے, کانوں کی لذت حاصل کرنا ہے آپ کی باتوں سے, اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے, نہ میدان عمل میں صفر ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ایسے موضوعات دیتے ہیں جس موضوعات کے اندر ذمہ داریاں نہ ہوں, ذمہ داری کا بیان نہ ہو, صرف ایسی باتیں ہوں جس سے وہ کانوں کی لذت لے لیں, حرکتوں اور چہرے سے اور منہ سے اس کا اظہار کریں. ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ موضوع پہ بات کرنا. جب موضوع کو ہم کھنکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس موضوع کے اندر صرف اور صرف ایسی باتیں ہوں گی جس سے سننے والوں کے لیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, کیا ان کے لیے اچھا ہے, کیا ان کے لیے برا ہے, زندگی کیسے گزارنا ہے, اولاد کو لے کر ذمہ داری کیا ہے, فیملی کو لے کر, معاشرے کو لے کر, اس ملک کو لے کر, اپنی سوسائٹی کو لے کر, دین کو لے کر, یہ باتیں اس میں بیان نہیں ہوں گی. وہ ایسا موضوع دے دیں گے ہمیں جس میں صرف وہ کانوں کی لذت چاہتے ہیں. وہ لذت کو تقدس کے آئینے میں, خوبصورت پیرائے میں, ثواب اور عقاب اور اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے وہ لذتیں چاہتے ہیں. ذمہ داری کی بات کریں گے تو یا اونک رہے ہوں گے لوگ, یا نیند آ رہی ہوگی لوگوں کو, یا بوریت محسوس کریں گے, یا کسی بہانے سے باہر نکل کے انتظار کریں گے وہ مولوی صاحب کی باتیں کب ختم ہوں گی کہ ہم واپس اندر جائیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا. یہ سب اصل میں کیا ہے, بنیادی طور پر یہ کہ ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں نا جو آرام طلب ہو. حتیٰ دین کے معاملے میں بھی, قرآن و عطرت کے معاملے میں بھی ہمیں آرام طلب قرآن و عطرت چاہیے جو ہمیں آرام دے دیں, ہماری مرضی کی بات ہمیں بتائیں. وہ ان کی مرضی کی بات آئے گی تو نہیں, ذمہ داری والی بات آئے گی تو نہیں, بوجھ اٹھانے والی بات ہوگی تو نہیں, کچھ کرنے کی بات آئے گی تو نہیں. نہیں نہیں نہیں, نہیں, نہیں. یہ نہیں سننا ہے. نہ ایسے مولوی کو سننا ہے, نہ ایسی باتوں کو سننا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا اصل میں نہ ایسے قرآن و عطرت کی سننا ہے انہوں نے. اس طرح کے قرآن و عطرت ہمیں نہ بیان کریں جو ہمیں کہتے ہیں یہ کرنا ہے آپ کو, یہ کرنا ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, بروز قیامت پوچھیں گے, قبر میں حساب میں پوچھیں گے, ادھر پوچھیں گے تو نو 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 مولوی صاحب اے باتیں چھوڑو, یہ باتیں تو ہم نے نہیں وہ کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ ہمیں وہ بتائیں جو ہمیں مزہ دے دے, لذت لیں, انجوائے کریں ہم, جس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہو. اگر ذمہ داری ہماری ہو تو بھی بہت ہلکی پھلکی سی ہو, ہلکی پھلکی سی کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب 10 یورو دے دو تو وہ ہم دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 10 یورو, 5 یورو, 20 یورو, 100 یورو, حسب توفیق ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں, یہ صرف 10 یورو دینے تک معاملہ نہیں ٹلے گا, آپ کو اس میں خود شامل رہنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری قرآن نے بیان کیا, یہ آپ کی ذمہ داری معصومین نے آپ پر لگائی ہے, آپ کو یہ بوجھ بھی اٹھانا ہے, یہ تکلیف بھی دین کی خاطر, رضاء معصوم کی خاطر, خوشنودی امام کی خاطر, خوشنودی قرآن و عطرت اور ثقلین کی خاطر کرنا ہے. تو کہیں گے نہ مولوی صاحب کو آئندہ مت بلاؤ بھائی, یہ تو ساری ہماری گردن پہ ڈیوٹیاں دے کر جاتا ہے. یہ کیا ہے اصل میں, عمل سے فرار ہے. اس لیے باتیں وہ پسند آئیں گی, مولوی وہ پسند آئے گا, حدیث وہ اچھی لگے گی, آیت وہ اچھی لگے گی جس میں ذمہ داری بیان نہ ہو, صرف اور صرف کانوں کی لذت ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ لذت جائز بھی ہے, مقدس بھی ہے, محترم بھی ہے, سننے میں ثواب بھی ہے, لیکن ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے اس میں. اگر ذمہ داری والی باتیں آئیں گی تو نہیں بھائی, ہم سننے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, عمل سے بھاگنا ہے, عمل سے فرار اختیار کرنا ہے. ایسی معلومات جو بغیر ذمہ داری اور عمل کے ہوں, مولا متقیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں العلم یحتف بالعمل، یا فرمایا کہ دیکھیں اب بغیر عمل کے معلومات اور علم کا ہونا ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی کے پاس صرف اور صرف کمان ہو، تیر نہ ہو۔ میں شکار کے لیے گیا ہوں، میرے پاس بندوق ہے، سامنے میرا شکار بھی موجود ہے، گولی نہیں ہے، اس بندوق سے کیا کروں گا میں جس کے اندر گولی نہیں ہے، اس کمان سے میں کیا کروں جس میں تیر نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا۔ اب سورہ عنکبوت میں قرآن نے کیا فرمایا، تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ فرمایا دیکھیں، ذہن میں رکھیں، ہم یہ مثالیں دے دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی چیز کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کہاں پر کیا کرنا ہے، یہ ہم مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ، افسوس یہ ہے کہ لوگوں میں سمجھداری والے جو کام ہیں نا، وہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ سمجھداری والے کام نہیں کریں گے، جذباتی کام کریں گے، نعرے والے کام کریں گے، ہلا گلے والے کام کریں گے۔ سمجھداری والا کام جس سے بنیاد بنتی ہو کسی چیز کی، جس سے کسی چیز کے لیے نسل در نسل ایک بہترین فاؤنڈیشن بنتی، وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر شوشا والا کام ہوگا وہ کریں گے، ہر کوئی پسند کرے گا اس کو۔ مولوی وہ پسند کریں گے جو شوشا والی باتیں کریں، پختگی دے رہا ہو، فاؤنڈیشن سے کوئی چیز بنا رہا ہو کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی کمیونٹی کو، نہ نہ نہ، وہ مولوی نہیں چاہیے۔ کیونکہ وہ مولوی ایک تو ایسی باتیں کرتا جو فاؤنڈیشن کی ہیں، دوسرے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ۔ ہم تو آتے ہیں کانوں کی لذت لینے کے لیے، مولوی آ گیا ہماری گردنوں پہ ذمہ داری ڈالنے والا، یہ مولوی ہمیں نہیں چاہیے۔ بھائی آئندہ اس کو نہیں بلانا آپ نے، نہ عشرہ پڑھ سکتا ہے، نہ ماہ رمضان میں آ سکتا ہے۔ کبھی غلطی سے بلا لیا تو ٹک مارو آئندہ کے لیے مولوی، اس کو نہیں بلانا۔ یہ آتا ہے، ہمیں بتاتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے، اہل بیت نے یہ فرمایا ہے، ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، دامیں بھی بنتی ہے، درہمیں بھی بنتی ہے، سخنیں بھی بنتی ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اہل بیت خوش نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے تو ثقلین ہم سے راضی نہیں ہے، امام زمانہ راضی نہیں ہے، یا وہی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں، سیدہ کائنات ہم سے راضی نہیں ہے۔ جب تک یہ کام ہم نہ کریں، کہیں گے مولوی کو سائڈ پہ کر دو، آئندہ نہ بلاؤ۔ مولوی ہمیں وہ باتیں بتائے، ایسی قرآن کی آیتیں پڑھے، ایسی تشریح اور تفسیر کرے جس میں ہماری ذمہ داری کچھ نہ ہو، لذتیں ہمیں ضرور مل جائیں، البتہ مفت کی چیزیں ہمیں ضرور مل جائیں، کانوں کی لذت ملے، جذباتی لذت ملے، احساساتی ہمیں بنائے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلے، کبھی رلائے، کبھی ہنسائے، کبھی اٹھائے، کبھی بٹھائے، پوری ہماری جو ایک گھنٹے کے اندر اس کا ہمارا پورا جسم، ہمارے احساسات، حواس خمسہ مولوی کے کنٹرول میں ہو، وہ اس کے ساتھ کھیلے، ادھر کرے، ادھر کرے، رلائے، ہنسائے۔ جب سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور میچورٹی کا ٹائم آ گیا، سنجیدگی والا وقت آ گیا، سمجھداری والا کام آ گیا، تو ہم دیکھیں وہیں پہ کھڑے ہیں الحمدللہ، اسی جگہ میں جہاں پہلے سے تھے، 10 سال پہلے بھی وہیں کھڑا تھا، 20 سال بعد بھی وہیں پہ کھڑا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے مولوی صاحب زندہ باد، اے اگلے سال پھر بلاؤ، اگلے پروگرام میں پھر اس مولوی صاحب کو دعوت دو جو ہم سے کبھی نہیں کہتا ہے آپ کی یہ فریضے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، تلک الامثال نضرب، ہم مثالیں دے دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں، سمجھداروں کا کام کرو، پختہ کام کرو، مضبوط کام کرو، فاؤنڈیشن بناؤ، ایسے کام کرو، اپنی ذاتی مسئلے میں بھی ایسے کام کرو جس سے فاؤنڈیشن کے تحت بنے، ایک مضبوط کام ہو جائے کسی بھی حوالے سے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہیں نا، وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے، ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، باتیں بہت کریں گے، جو ذمہ داری لے گا اس کے اوپر 1001 کیڑے نکالنے کے لیے تیار ہوں گے، اتنی بہترین طریقے سے اس کے اوپر تنقید کریں گے کہ آدمی سمجھے گا کہ جو کچھ یہ تنقید کر رہا ہے من و ان 100% بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر اسی شخص سے کہیں اچھا جناب آئے نا اب ذمہ داری سنبھالیں، تیار نہیں ہے، ذمہ داری کے لیے بالکل اٹھانے کے لیے تیار ہے، تکلیف سہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا العلم یحتف بالعمل، آپ چاہتے ہیں نا آپ کے پاس موجود معلومات آپ کو کسی منزل پہ پہنچائیں، آپ صرف سیڑھی بنانے والا، ترخان بھر کر نہ رہیں بلکہ سیڑھی چڑھ کر منزلیں طے کرنے والا بننا چاہتے ہیں، تو سیڑھی کی پہچان کے بعد، सीढ़ी चढ़ना जरूरी है, वगरना सीढ़ियां बना बना के आप दे देंगे, चढ़ाई दूसरे करेंगे, आप चढ़ना जानते नहीं है, सिर्फ सीढ़ी बनाना आता है आपको। एक बेहतरीन तरखान है, यानी इल्म बगैर अमल के उस तरखान की तरह है जो सीढ़ी बनाना जिसको आता है, दुनिया की खूबसूरत सीढ़ियां बनाता है लेकिन वो चढ़ नहीं सकता, उन सीढ़ियों के जरिए से अगली मंजिल पर वो पहुंच नहीं सकता है। ये क्या है? ये वो मालूमात और वो मारिफत और वो इल्म है जो बगैर अमल के होती है तो उस तरखान की तरह होती है। ये मौला कायनात का जो जुमला इरशाद फरमाया, अल इल्म यहतिफ बिल अमल, इसका मतलब ये है। और इसी तरह देखें, जहन में रखें, एक मरहला इंसान की जिंदगी में जज्बात का होता है, एहसासात का होता है, दुख का भी होता है, तकलीफ का भी होता है, जज्बा भी होता है उसके अंदर, लेकिन ये जज्बात एक, ये तकलीफ दो, ये दुख चार, ये खुशी पांच, ये सब कुछ इंसान के एहसासात और जज्बात से ताल्लुक रखते हैं। अब मैं कुछ सख्त मिसालें देने वाला हूं, आप लोग माशाल्लाह बामारिफल लोग हैं और आपके सामने ये बातें होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर आप यकीन करें, करबला में इमाम आली मकाम के कत्ल में जो लोग शरीक थे, शब आशुरा वो बालियां छीनते थे, चादरें छीनते थे, खेमों में आग भी लगाते थे, रोते भी थे। रोते क्यों थे? इंसानी जज्बात की वजह से, तकलीफ में देख के दूसरे को, मैं इंसान हूं, वो इंसान, एक बच्चे को, बच्ची को तकलीफ में देख रहा हूं, फर्द जज्बात से मुझे रोना भी आ रहा है, बिनवान इंसान मुझे रोना आ रहा है। रोना क्यों आ रहा है? आंखों ने मंजर देखा, ऐसा मंजर देखा, उस मंजर की वजह से मुझे रो गया। तो फिर ये जुल्म क्यों कर रहे हो तुम खुद? कह रहे जुल्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंदर जो हवस और शैतान है वो मुझे छोड़ता भी नहीं, कहता यार बालियां हैं, सोने की हैं, चांदी की हैं, जो भी हैं, बलाखरा किसी ने मेहनत करके कोई चीज बनाई है, उस वक्त कीमती होती थी ये चीजें, कहा ये कोई और उठाएगा, उसे बेहतर मैं ना उठाऊं इसको, 10 रुपए मुझे ही मिल जाए ना। ये एहसास और वो एहसास दोनों मौजूद है। ये क्यों? दोनों इंसानी एहसासात है, ये इंसानी एहसासात है। इसलिए आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात आप मनाजिर देखते हैं, अभी 40 में इंशाल्लाह जो आलमी इज्तिमा होगा वहां गैर मुसलमान बहुत से मर्दों और औरतों को आप देखेंगे, जब वो करबला के वाकयात सुनते हैं तो आंसू निकल पड़ते हैं उनके, फूट फूट के रोते हैं। एक नौ मुस्लिम जवान की डॉक्यूमेंट्री है जो मक्का लेके जाते हैं, जिसको हज के लिए जाता है, फिर वो जन्नतुल बकी पहुंचता है। अभी उसकी कोई मारिफत नहीं है जन्नतुल बकी में कौन है, ये हस्तियां कौन थी, उस तरह की मारिफत जैसे मैं और आपकी है बचपन से मजलिसों में उलमा के पास बैठ के हमारे पास मारिफत आई है, वो लेवल नहीं उस बेचारे का। लेकिन जब उसको पता चला कि इस बकी में मौजूद हस्तियों के साथ क्या जुल्म हुआ, रोने लग गया और वो रो के खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। रोया क्यों है? शख्सियत की मारिफत मिली है अभी उसको, नहीं बेचारा सिर्फ शिनाख्ती कार्ड वाली मालूमात है, लेकिन वो जो जुल्म का पहलू है उससे बेनवान इंसान दर्द महसूस कर रहा है वो। अच्छा एक और मिसाल देता हूं, कूफे में असीरों के काफिले को लाया गया, कूफे के दरवाजे फजर के करीब दरवाजा खुला, अंदर लेके आ गए। कूफे से बाहर कुछ फैमिलियां रहती थी जिनके मर्द लश्कर और हमारे साथ के सिपाही थे, औरतें भी उन अहले बैत की कोई इतनी बड़ी हामी नहीं थी, ना बच्चे इतने हामी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस हालत में एक रस्सी में बच्चों को बांधा हुआ है, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, तमांचे मार रहे हैं, तो बेनवान इंसान तकलीफ महसूस किया उन्होंने, कुछ देर के लिए एक जज्बाती कैफियत आ गई, रोने लग गए, गिरिया करने लग गए, और बच्चों को पानी खजूर रोटी वगैरह देकर भेजा कि उन बच्चों को ले जाकर दे दो वहां पर। लेकिन थोड़ी देर के बाद, अब चलें जी आपके ये जज्बात बड़े आली हैं, ये आंसू बड़े कीमती हैं, तो ये जुल्म के खिलाफ उठो ना। नहीं नहीं वो तो हमने नहीं करना है, अमल की वाला काम है, आप हमें छोड़ दें, हम इनके ऊपर रोने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके साथ देने के लिए, इनके दुश्मनों के खिलाफ हम उठें, मारे जाएं, तकलीफ सहें, ये नहीं हो सकता। हम वो बड़े डिक्टेटर की मुखालिफत नहीं ले सकते, हमारे साथ की हम उनकी मुखालिफत मोल नहीं सकते, हमारी जमीन है, खेत खलियान है, बच्चे हैं, आगे पीछे जाए खानदान है, उसको देखना है, पीछे बच्चों को यतीम करा देंगे, मेरी 4 बीवियां हैं, मेरी 10 ये हैं, कनीजें पाली हुई है मैंने, ये तो नहीं हो सकता भाई। मेरी देखो खजूर की फसल तैयार हो गई, इस साल ज्यादा प्रॉफिट भी आने वाला है, तो मैं जंग शुरू करूं यहां पर आप इनके दिफा में, ان کو قید سے چھڑانے کے لیے، ان کی رسی کاٹنے کے لیے پہچان بھی گیا آل رسول ہیں، پہچان بھی گیا سید شباب آل جنہ کی خاندان ہے، پہچان گیا جو ہے محمد عربی کی خاندان، میں بھی اسی پیغمبر کو ماننے والا ہوں، لیکن میں ان کے لیے اتنی تکلیف سہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں جتنا کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا، میں نے کھجور دے کے بھیجا، بچوں کو بھیجا، ان کی حالت مجھ سے صحیح نہیں گئی، برداشت نہیں ہوا، ان کی تکلیف دے کے رونا آ گیا مجھے۔ اب یہ بتائیں، ان آنسوؤں کی، اس درد کے احساس کی، اس تکلیف کی، اس کا کوئی نتیجہ ہے؟ اس کا کوئی عملی ثبوت ہے سامنے؟ اور مظلوم سامنے موجود، ظالم سامنے موجود، تم میں اتنی ہمت نہیں نہ مظلوم کا دفاع کر سکو، نہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو، تو اس مظلومیت پر آنسو بہانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے ان احساسات و جذبات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے دل کی تسکین ہے، سیٹسفیکیشن جس کو کہتے ہیں نفسیاتی علوم نفسیات میں کہتے ہیں، میں خود تھوڑا سا تسکین پا گیا، بس اس تسکین کے لیے تو روٹی سے بھی تسکین پاتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے، جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ مومن مومن کو خوش کرائے تو اس میں بھی ثواب ہے، لطیفہ سنائے آپ کو، آپ خوش ہو گئے، آپ کو لے کے باہر نکل گئے، آپ کا دکھ دور ہو گیا، آپ تھوڑے سے خوش ہو گئے، تو ادخال السرور فی قلب المومن ثواب ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں ہے نا، تو بس اس لیول سے آگے کوئی لیول نہیں ہے، میں آپ کو رلاؤں، آپ کو خوش کروں، نہ آپ مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ سکے، نہ میں آپ کو دعوت دوں، نہ آپ ظالم کو ظالم سمجھ کے اس کے خلاف اٹھنے کی ہمت رکھے، نہ میں آپ کو دعوت دوں، تو فائدہ کیا رہا؟ یہ ایسا علم نہیں ہے، اس تارخان کی طرح ہم نہیں ہوئے جو سیڑھی بنانا جانتا ہے، سیڑھی چڑھنا نہیں آتا، یہ ہے جو مولا فرماتے ہیں، وہ علم اور معلومات، وہ معرفت جو صرف انسان کو کسی چیز کے بارے میں معلومات دیتی ہے لیکن عمل کرنا نہیں سکھاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ جذبات اور احساسات فائدہ مند ہیں جب ان جذبات اور احساسات کے بعد انسان اپنے اس جذبات کو جذبے میں بدلے، جس کو حماسہ کہتے ہیں عربی زبان میں، جذبے میں بدلے، اس جذبے کو اقدام میں تبدیل کرے، تب کیا ہے اس کا کوئی فائدہ۔ عقل مندوں کا کام کیا ہے؟ عقل مند سمجھدار لوگ اور سمجھدار قومیں یہ ہیں، وہ اپنے جذبات اور احساسات کو جذبے میں بدلتے ہیں، جذبے سے عمل میں لے آتے ہیں، نتیجہ پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ جہاں جذبات جذبات کے حد میں رہتے ہیں، احساسات احساسات کے لیے رہتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہرحال وہ ایک شخص تھا، ان کے سامنے کوئی ڈرامہ چلتا تھا نا، اور ڈرامے میں بھی اگر تھوڑا سا بھی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتا تھا، رقیق القلب تھا، نرم دل انسان تھا، ڈرامے میں بے شک کوئی بھی ہو، جھوٹ ہے نا، ڈرامے میں تو کسی پہ حقیقت میں تو ظلم نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو ڈراماٹائز کیا ہے، ہیں وہ تو صرف دکھایا ہے نا، بنایا ہے ایسے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں اگر مرغی ذبح کرنا ہو تو اس کے گھر والے چھپا کے ذبح کرتے تھے، اسے بتائے بغیر، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو ظلم کے بارے میں نہ وہ دیکھ سکتا تھا نہ وہ سن سکتا تھا، تو کیا ظالم کے مقابلے میں ڈٹنے کی ہمت بھی رکھتا تھا، مظلوم کی حمایت میں اٹھنے کی طاقت بھی رکھتا تھا؟ نہیں بابا، یہ میدان اس کا نہیں تھا، وہ رقیق القلب انسان تھا، اس کو اگر بتاؤ نیلسن منڈیلا پہ ظلم ہوا، اتنے سال جیل میں ڈالا، تو بھی روتا تھا۔ اگر اس کو ہم بتا دیتے کہ فلاں جگہ میں ایک مثلا جو مارکولوس سے کون ہے، جو برازیل کا جو بہت بڑا سمگلر تھا، اس کے اوپر پولیس نے تشدد کیا، تو بھی وہ روتا تھا۔ اگر اس کو اسلامی کسی واقعے کا بتاؤ، تو بھی کسی نبی پر آرے سے چینا حضرت نبی یحییٰ کو، تو بھی روتا تھا، فرق نہیں کرتا تھا اس رونے میں، چاہے ادھر روتا تھا یا ادھر۔ ہاں احساس مختلف ہو سکتے ہیں اندر، کیونکہ یہاں اس کی قربت ہے، وہاں اس کی قربت نہیں ہے، انسانی جذبہ ہے، تو بات میں کیا، بات میں نتنگ، کچھ بھی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ اچھا اب یہاں پر یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، میں آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم مثالیں دے دے کر لوگوں کو اصل چیز سمجھانا چاہتے ہیں، کہ وہ سمجھداری کا کام کریں، پختہ کام کریں، صحیح کام کریں، عقل مندوں والا کام کریں، معلومات کو عمل میں تبدیل کریں. معلومات صرف ذہنی اور فکری عیاشی کے لیے نہیں ہے، انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، جنرل نالج نہیں ہے. جنرل نالج اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. یہ معلومات صرف جنرل نالج نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہوتی ہیں. یہ معلومات جب آپ کے پاس ایک نئی معلومات آئی ہے تو اس پر عمل درآمد ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ ہم مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کے باوجود پختہ کام نہیں کرتے، مضبوط کام نہیں کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں تھوڑی سی جو مسائل اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، پاکستان میں. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے جو سیلاب کا اس وقت مراحل ہیں؟ ایک تو ایمرجنسی حالت میں تھی، جہاں لوگ بھوکے تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، جہاں پر لوگ ڈوب رہے تھے، ان کو وہاں سے نکالنا تھا، ریسکیو کرنا تھا، ان کے سر پر چھت نہیں تھی. یہ مرحلہ تھا، آلموسٹ یہ مرحلہ تقریباً پاکستان میں اس مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، اینڈ پہ ہیں. اصل مرحلہ کیا ہے؟ اصل مرحلہ ہے بحالی کا مرحلہ. ابھی ایک اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں، ہر قسم کا پرائیویٹ، ذاتی طور پر این جی اوز، ایون حکومت، غیر حکومت، اس میں آٹے کے نمک کے برابر بھی ان کا کردار فرحال نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، حکومت کا آٹے میں نمک کے برابر بھی کردار نہیں ہے فی الحال. جو کچھ ہو رہے ہیں، این جی اوز اور پرائیویٹ سیکٹر اور عوام اپنی مدد، آپ اندرون ملک، بیرون ملک، دنیا بھر سے لوگ کر رہے ہیں، این جی اوز کر رہے ہیں، پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں. اصل کام کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام کیا چاہتا ہے کہ بھوکے آدمی کو ایک روٹی دینا، یہ ثواب زیادہ ہے، یا اس کی بھوک کا خاتمہ کرنا، یہ ثواب زیادہ ہے. ہاں، یہ جو فرمایا کہ ہم مثالیں دے دے کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ سمجھداری کے کام کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہ ذرا مشکل کام ہے، ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف سہنی پڑتی ہے، وہ کام نہیں کریں گے. مجھے اگر بتائیں، آغا صاحب، وہ گلی کی نکڑ پہ ایک آدمی تھا، بڑا بھوک سے بلک رہا تھا، میں جاؤں گا گھر میں، روٹی ہے، سالن ڈال دیا، روٹی بنا کے اس کو پکڑا کے آ جاؤں گا، بس سلام، تو کل کیا ہوگا اس آدمی کا؟ پرسوں کیا کرے گا؟ اترسوں کیا کرے گا؟ یہ ایک دن کا معاملہ ہے. آج اس کو روٹی نہیں ملی ہے تو چلو آج کی روٹی مل گئی، کل کا مسئلہ اس کا حل ہے. نہیں، یہ بھوکا ہے، آج اس کی بھوک مٹا کر یہ کوئی دائمی حل نہیں ہوا ہے. اسلام چاہتا ہے بھوک مٹ جائے، صرف بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہدف نہیں ہے. ذہن میں آ رہی بات؟ اسلام جو ہے نا، صرف مظلوم کی حمایت میں ایک دفعہ دو بول بولنے کو کافی نہیں سمجھتا، ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیمپریری طور پہ جو ایک واقعہ ہوا تھا، ادھر ایک یہ ہوا تھا، ایک حکومت نے یہ کیا تھا، وہ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں، آپ ظلم کا خاتمہ کے لیے اٹھ جائیں، آپ ظلم کے خلاف اٹھیں، ظلم کے سسٹم کے خلاف، ظلم کے اقدامات کے خلاف اٹھے، تب جا کے آپ کی سوسائٹی میں دائمی طور پر مظلومیت کا خاتمہ ہوگا. مظلوم کم ہو جائیں گے، ظالم کم ہو جائیں گے، ظالم نہیں رہیں گے. یہ ایک دو واقعے ایسا ہی ہے کہ بھوکے کو میں ایک دن کا کھانا کھلاؤں، ارے صبح کھلایا، رات کو کیا کرے گا؟ کل کیا کرے گا؟ پرسوں کیا کرے گا؟ ترسوں کیا کرے گا؟ مجھے کون سا کام کرنا ہے؟ ایمرجنسی کیفیت تھی، اس سے ہم نکلیں. اب اگر ریلیف کا کام کرنا ہے کسی کو پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے، اب وہاں ان کی مدد کرنی ہے، یہ اب یہ والے کام ختم کر دو، دسترخوان بچھا کے کھانا کھلانے والا کام ختم. اب ہے ان کو مستقل، ان کے پیروں پر کھڑا کرنا، ان کی مجبوری کو دائمی طور پر ختم کرنا. اب ایک ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ایسی بات کہنے جا رہا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہاں بریشیا میں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو چلو ایک ریمائنڈر بنے گا. وہ یہ ہے، حدیث میں ہے کہ بحث میں جب لوگ داخل ہو رہے ہوں گے نا، تو بحث کے مختلف دروازے ہوں گے. اچھا، کیا ایسا کوئی دروازہ ہے جو صدقے والا دروازہ کہلاتا ہے؟ مجھے تو نہیں ملی ایسی کوئی حدیث. صدقے کا ثواب ہے، تطفہ البلا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس سے بڑی ایک اور اقدام کے بارے میں حدیث ملی، وہ ہے قرض الحسنہ. ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کا نام ہے باب من یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن مجید میں ہے. جو قرض حسنہ دیتا ہے، جس جس نے لوگوں کو مشکلات حل کرنے کے لیے قرض حسنہ دیا تھا، وہ اس دروازے سے بہشت میں داخل ہو جائے بھائی. وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے قرض حسنہ دیا تھا، قرض نہیں دیا، قرض حسنہ. حسنہ کیا بھی بتاتے ہیں تیزی کے ساتھ، کسی دن ڈیٹیل میں جائیں گے، فقہی مسائل اس کے سماجی اجتماعی اخلاقی اس پہ جائیں گے، آج نہیں جا سکتے. قرض حسنہ، قرض حسنہ کیا ہے؟ آدمی ویسے تو مدد بھی کر سکتا ہے کسی کی، لیکن آدمی قرض حسنہ دیتا ہے، ٹھیک ہے ٹائم فریم ہے اس میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بار بار اس کو تنگ نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ وہ ریٹرن نہیں کر سکتا ہے تو بخش دیتا ہے. یہ حسنہ کے لیے اس نے قرض دیا ہے، نہ کہ اس کو پرابلم میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ پختہ کام ہے، آدمی کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے. ہم ایک فقیر کو گلی میں 10 روپے دے دیں، اس کا فقر ختم نہیں ہونے والا، اس کی غربت نہیں مٹنے والی. اسلام نے نہیں کہا کہ آپ غریب کو 4 روپے دے دو اس کی ٹمپریری مجبوری ختم ہو جائے، نہیں کہا، غربت کے خاتمے کے لیے کام کرو، مظلومیت کے خاتمے کے لیے کام کرو، مجبوری کے خاتمے کے لیے کام کرو. مجبوروں کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا مجبوری کا خاتمہ نہیں کہلاتا. لہذا ابھی جو سیلاب زدگان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، واقعا اگر ذمہ داری نبھانی ہے، فرض کریں کہ میں کہتا ہوں آپ سے کہ امامیہ بریشیا، اہلیان بریشیا، اہلیان اٹلی، سیلاب زدگان کے لیے میں مدد کے لیے میدان میں اترنا چاہتا ہوں، تو آپ پختہ کام کریں گے، سمجھداری والا کام کریں گے، احساساتی جذباتی حواس والا کام نہیں کریں گے. آپ آگے کہیں گے آغا صاحب آپ سیلاب زدگان کی کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان کو صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ایک ٹینٹ دے دوں گا، اس میں بٹھاؤں گا. تو اب آپ کو کہنا چاہیے آغا صاحب یہ پختہ کام نہیں ہے، عقل مندوں والا کام نہیں ہے. آپ اگر چاہتے ہیں ان کو اپنے پیروں پر کھڑے کریں، ولو 5 بندوں کو، 5 فیملیوں کو، 10 فیملیوں کو، 2 فیملیوں کو، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار. یہ کام تھوڑا تکلیف والا ہے، یہ کام تھوڑا ذمہ داری والا ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں. یہ کام اس وقت ضرورت ہے سیلاب زدگان کے لیے. بحال کرنا، ان کو محتاج بنا کے رکھنا کمال نہیں ہے. اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی ہمیشہ کسی کا محتاج رہے، پسند نہیں کرتا اسلام. یہ حدیث میں حضور پاک کے سامنے لوگ آتے تھے، اتنا عنایت کرتے تھے کہ اس کی وہ ضرورت ہمیشہ کے لیے ختم ہو، یا کم سے کم وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. آئمہ کی بھی یہی سیرت تھی، دیتے تھے تو نظریں نیچے کرتے تھے، اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے جو لے رہا ہوتا تھا. چوتھے امام کے بارے میں تو یہ، کیونکہ بہت زیادہ ریپیٹڈ یہ باتیں ہیں چوتھے امام کے حیات میں، زندگی میں یہ واقعات ملتے ہیں مدینے میں. بنی امیہ کی سختی کی وجہ سے اقتصادی حالات خراب تھے، وہ اپنے لوگوں کو نوازتے تھے، طبقائیت وجود میں آ گئی، فقراء و غرباء کی تعداد بڑھ گئی، خاص کر جو موالیان قرآن و عطرت تھے ان میں زیادہ تر سختیاں ان کے اوپر تھیں، معیشتی پابندیاں ان کے اوپر تھیں، تو بہت سے لوگ بےچارے مجبور ہو گئے، مجبوری میں مانگنے پہ آ گئے. تو امام عالی مقام ان کے سامنے کوئی آتا تھا، امام کی نظریں جھکی ہوتی تھیں، امام عنایت کرتے تھے، اور اس کے بعض اوقات جو چیز دیتے تھے اسے لے کے بوسہ لگا کے دیتے تھے، بعض اوقات لینے والے کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. کون؟ امام معصوم، جس کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے ہم آنکھوں کا سرما بناتے تھے لوگ، وہ امام معصوم، ایک فقیر غریب لاچار اور مجبور، جس کو معاشرہ دھتکارتا ہے، پرلے درجے کا شہری سمجھتا ہے، محفل میں آئے تو اس کو لوگ بالکل آنے اور جانے کی نوٹس ہی نہیں کرتے، لوگ توجہ بھی نہیں کرتے اس کی طرف، وہ بےچارا سہما ڈرا ہوا کہ کیوں نے خدرے میں دب جاتا ہے. یہ حیثیت بنائی ہے نا ہم نے فقیروں اور مجبوروں کی، لاچاروں کی ہم نے، ہمارے معاشرے میں تو یہ رویہ ہوتا ہے نا ہمارا. امام معصوم ہاتھ چومتا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کیوں چوما، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں. امام معصوم قرآن ناطق ہیں، خود بھی کوئی کلام ارشاد فرمائیں تو کافی ہے، لیکن جان بوجھ کر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں آپ نے ملاحظہ نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا، ان اللہ یاخذ الصدقات، یہ جو صدقات ہیں یہ اللہ لیتا ہے، ہاتھ فقیر کا ہے، لینے والا اللہ رب العزت ہے، لہذا میں نے فقیر کے ہاتھ کو نہیں چوما، میں نے اللہ رب العزت کے ہاتھ کو چوما ہے۔ یہ کیا یہ راسخ عقیدے کا اظہار نہیں ہے؟ یہ راسخ ایمان کا اظہار نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید کی تفسیر عملی نہیں ہے؟ کیا ہم بھی اتنا ہی عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح رکھتے ہیں کہ دینے والے کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ سیلفیاں لے رہے ہیں وہاں پہ، وہ تھیلا پکڑا کے آنکھیں یوں کر کے بیٹھے، اسٹائل بنا کے، فوٹو لے لو بھائی، فوٹو میری تصویر لگا دو جلدی سے۔ یہ تذلیل نہیں کر رہے ہیں آپ، ذلیل نہیں کر رہے اس مجبور کو، اس لاچار کو؟ آپ نے کوئی ایک منظر دیکھا کہ کسی نے کسی فقیر کو دیا ہو، اس کا ہاتھ چوما ہو؟ دیکھا آپ کو منظر آتا ہے؟ دینے والا خود کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھا ہے، اس کا رازق سمجھ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو خالق سمجھ بیٹھا ہے، وہ مجبور و لاچار و فقیر و غریب و فلان و فلان۔ یہ سیرت اہل بیت ہے۔ جب قرآن مجید کہتا ہم مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ وہ کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، لوگ وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں سمجھاتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں، یہ اصل میں یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں مفقود ہو چکی ہیں۔ لہذا سیلاب زدگان کی اب مدد کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ ان کو پیروں پر کھڑا کرنا۔ بے شک ایک فیملی کو پیروں پہ کھڑا کریں، ایک آدمی کو کھڑا کریں، لیکن کام پختہ کریں۔ دوپہر اور رات کا کھانا کھلانا کمال نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، ٹمپریری گزر جائے گی، وہ ایک دن تو بہت سونے، رات کو گھاس کھا کے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے بعض لوگوں نے۔ آدمی کم سے کم 48 گھنٹے تک بھوکا پیاسا بھی رہ سکتا ہے، اصل مرحلہ وہ ہے، ایک دن اچھا کھانا کھلانا، پھر ساری زندگی، پوری زندگی بچوں کے ساتھ وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے، عزت نفس مجروح کرتا رہے، ہمیشہ کا وہ بیکاری بنا رہے، ہمیشہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہے کہ یہ آغا صاحب کب مجھے دیں گے، کہ نوالا میرے منہ میں آئے گا۔ اس کے بچوں کا بھی یہی بیہیویئر بنے، یہی مزاج بنے، یہ ان کا اخلاق بنے، ان کی شخصیت مر جائے، ان کی شخصیت ختم ہو جائے۔ کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اہل بیت ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے؟ یا یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شخصیت بناؤ، انسان کو بناؤ، تم انسان ہو، اشرف مخلوق ہو، اللہ کے بندہ ہو، دینے والے کو اپنا آقا مت سمجھو۔ تم آج مجبور ہو تو قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان، قرآن نے کہا ہے تعاون کرو، اس نے تعاون کیا آپ کے ساتھ، کون سا کمال کیا؟ تو آپ کو اس کو لے کر اس کو اپنا رازق مت سمجھو، نہ دینے والا اپنے آپ کو رازق بنا کے پیش کرے کہ وہ ہمیشہ سوچے میری رزق والا میرے پاس کب آئے گا، وہ رازق ہے میرا، وہ دے گا تو میں کھا سکوں گا، جی سکوں گا، پیٹ بھر سکوں گا۔ یہ بہت ہی گٹھیا طریقہ ہے، پست و ذلیل طریقہ ہے، یہ اہل بیت کی سیرت اور بیان کے خلاف ہے، یہ قرآن کی روش اور انبیاء و اولیاء کی روش کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے مجبوری دور کرنا الگ، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا مجبور بنا کے رکھنا، یہ انتہائی گٹھیا طریقہ ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ ملا کرتے ہیں۔ ملا کا مطلب پتہ کون ہے؟ اس زمانے میں تو ملا فرعون کو، فرعون نے کہا، فرعون اپنے آپ کو ملا کہتا تھا، نمرود ملا کہتا تھا، بعد میں بنی امیہ ملا بن گئی، بعد میں بنی عباس بن گئے، پھر جو ہے جو بادشاہ گزرے ہیں ہمارے ہاں، وہ سارے بادشاہ ملا تھے۔ اس وقت بھی جہاں جہاں بادشاہت ہیں وہ ملا ہیں، ہمارے حکمران بھی ملا ہیں۔ کیوں؟ چاہتے عوام ہمیشہ ان کے غلام رہیں، محتاج رہیں، وہ آئیں ان کو استقبال کریں، ان کو ویلکم کریں، وہ جو بولیں اس کے ہاں میں ہاں ملائیں، غلط بولے تو بھی ہاں میں ہاں ملائیں، صحیح بولے تو بھی ہاں میں ہاں، غلام بن کے رہیں، غلام، فکر کے غلام، عمل کے غلام، اقتصادی طور پر غلام، سیاسی طور پر غلام۔ اس غلامی سے نکالنا، اس سے نجات دلانا، یہی خدا کا مقصد ہے، انبیاء کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہے، کربلا کا مقصد ہے۔ حتی امام عالی مقام یہ اس طرح کی غلامانہ سوچ کہ ایک آدمی دوسرے کو ہمیشہ اپنا مجبور بنا کے رکھے، ہمیشہ اپنا محکوم بنا کے رکھے، ہمیشہ اپنی جو ہے کٹ پتلی بنا کے رکھے، ہمیشہ اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھے، اس کی نظریں، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی فکر، اس کی سوچ بھی وہ خود نہ سوچے، ہر وقت سوچے تو کہیں یار میں ایسے نہ سوچوں، ایسے سوچوں گا تو جو مجھے رزق دیتا ہے نا ہر مہینے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ گٹھیا ترین کام ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام، آخری جملے، پتہ ہے آخری وقت میں جو ابو سفیان کی ٹیم کو مخاطب کر کے نواسے رسول نے جو جملے ارشاد فرمائے بڑے اہم ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھیں بھائی, چلو آپ لوگ مذہبی لوگ نہیں ہو, متقی پرہیزگار تو ہو نہیں, آپ مذہبی بھی نہیں ہو, آپ کو قیامت کا خوف نہیں ہے, آپ کو خدا کے عذاب کا خوف بھی نہیں ہے, یہ سب باتیں مان لیا. آپ ہو ایتھیسٹ, یعنی جس کو کہتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں, بے دین لا مذہب ملحد, اردو میں ملحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. آپ لا مذہب لوگ ہو, ایتھیسٹ ہو, ملحد ہو, یہ امام فرماتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ سید الشہداء علیہ السلام. کب فرما رہے ہیں؟ آخری لمحات میں, جب کانوں میں یہ آوازیں آئی کہ چلو خیموں کی طرف, لوٹو جو بھی ملتا ہے, چھینو حاصل کرو, خیموں کو آگ لگا دو. جب یہ باتیں کانوں میں آ گئیں, جزاکم اللہ خیر الجزا, صلوات بر محمد وال محمد, جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی زحمتیں ختم کرتا ہوں. اس وقت امام نے ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا, میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں اور زاویے سے اس کی تشریح کی ہے, لیکن ابھی کئی پہلو اس میں باقی بچتے ہیں. امام عالی مقام اس عالم میں مخاطب کرتے ہیں کس کو؟ لشکر عمر سعد کو. اور مخاطب کرتے ہیں ایک بڑی تاریخی جملے کے ساتھ, اور ان کی اصلیت کھولتے ہیں, پورا شجرا پیچھے تک لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں, یا شیعت اعلی ابی سفیان, او ابو سفیان کو ماننے والے, فالوئنگ, شیعہ کہتے ہیں فالو کرنا, ماننے والے, ہمیں ہم کہتے ہیں شیعہ علی بن ابی طالب, مطلب مولا کے ماننے والے, ان کو فالو کرنے والے. شیعہ تعالی ابی سفیان یعنی اعلی ابی سفیان کے ماننے والے, اس کے پیچھے چلنے والے. فرماتے ہیں, یا شیعہ تعالی ابی سفیان, او ابو سفیان کے فالوورز, ان لم یکن لکم الدین, ٹھیک ہے تم لوگ غیر مذہبی لوگ ہو, بے دین ہو, لبرل ہو, سیکولر ہو, ایتھیسٹ ہو, ملحد ہو, ٹھیک ہے, مگر مذہبی لوگوں کہتے ہیں میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں. جی ہے نا, آج بھی فیشن ہے ہمارے معاشرے میں یہ فیشن, کہتا ہے ٹھیک ہے بابا تم غیر مذہبی صحیح, ان لم یکن لکم الدین, تم غیر مذہبی ہو, بے دین صحیح, وکن تم لا تخافون المعاد, قیامت سے تمہیں ڈرتے بھی نہیں, جب دین نہیں ہے تو قیامت کا مطلب کیا, قیامت میں جنت اور جہنم و فلان اور جہنم کا اتنا طبقہ اور آگ میں جلیں گے, یہ مطلب کیا, قبر میں عذاب ہوگا کا مطلب کیا, برزخ کے سفر کی وحشتیں ہیں, فلان ہے فلان ہے, اس کا مطلب کیا, شفاعت ملے گی نہیں ملے گی, اس کا مطلب کیا, کیونکہ بے دین ہو, وکنتم لا تخافون المعاد, قیامت سے بھی ڈرتے نہیں ہو, تو اب کیا بچا بھائی, یہ تو بے دین ہے, بے مذہب لوگ ہیں, اس کے باوجود کوئی مشترکات ہیں ہمارے درمیان. ہاں یہ نقطہ ہے, یہ پیغام ہے پورے انسانوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کا, ہمارے لیے بھی پیغام ہے, انسانوں کے لیے بھی پیغام ہے, کیونکہ کربلا صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ اس میراث کو شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے, یہ صحیح ہے, لیکن صرف ان کی جاگیر نہیں ہے, جاگیر پورے انسانوں کی ہے کربلا, کیونکہ امام حسین پورے انسانوں کی نجات داندہ ہے, پورے انسانوں کی نجات کی کشتی ہے, کیونکہ وہ رحمت للعالمین کا جانشین ہیں, وسیع ہیں, ولی اللہ بالارض ہیں. فرماتے ہیں, ان لم یکن لکم الدین وکنتم لا تخافون بالمات فکونوا احرارا فی دنیاکم, چلو بے دین صحیح, لیکن تم نہیں چاہتے ہو کہ آزاد زندگی گزارو, تم چاہتے ہو ہمیشہ کسی کے غلام رہو, تم چاہتے ہو ہمیشہ کسی کے سامنے لاچار ہو, مجبور ہو, حقیر ہو, ذلیل ہو, تو حتیٰ تم خود سوچنے کی طاقت بھی نہ رکھو, تم کوئی اپنا فیصلہ بھی خود نہ کر سکو, دوسرے تمہیں بتائیں, تمہارے کھانے پینے بیوی بچوں کے انتخاب تک میں دوسروں کی مداخلتیں رہیں, خدا نے جو تمہیں تھوڑی بہت آزادی دے دی ہے وہ آزادی بھی تمہارے پاس نہ رہے, غلامانہ سوچ رہے تمہارے اندر, تم یہ چاہتے ہو؟ یہ تو کوئی انسان نہیں چاہتا, بے دین ہو, دیندار ہو, ایتھیسٹ ہو یا متقی ہو, پرہیزگار ہو, ہے کوئی؟ سب انسانوں کے, سب انسان چاہتے ہیں نا اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں, ہر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ مجبور و لاچار و محکوم بن کے نہ رہے, ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں, اگر یہ مسئلہ ہے تو تم لوگ آزاد پسند تو رہو نا, آزادی پسند تو رہو, مطلب کیا, مطلب یہ کہ تمہارے اندر انسانیت تو ہونی چاہیے, تم انسان تو ہو نا کم سے کم, حیوان اور تم میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہے نا, جو کام تم خیموں میں حملہ کر کے کرنے کے لیے جا رہے ہو مجبوروں کے اوپر, جو دفاع کرنے کی اب ظاہری صلاحیت نہیں رکھتے, اسلحہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے, خیمے میں ایک بیمار ہے, خواتین ہیں, بچے ہیں, کچھ زخمی ہیں,
وہ اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کمزوروں پر تم حملہ کرنے جا رہے ہو، یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے۔ مذہب کو آپ ہٹا دیں سائٹ پر، یہ انسانی معیارات کے خلاف ہے، انسانی کرامت کے خلاف ہے، انسانی حریت اور آزادی کے خلاف ہے۔ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ۔ لہذا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آخری جملہ، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سیلاب زدگان مجبور ہیں، لاچار ہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے، ان کو مزید مجبور نہیں بنانا اور لاچار نہیں بنانا اور ان کو کمزور و ضعیف بنا کر نہیں رکھنا۔ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جو ملا ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو احساسات و جذبات پر چلنے والے ہیں، جو عقل و سمجھداری کا کام نہیں کرتے، جو تقوی و پرہیزگاری والا کام نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں قومیں ہمیشہ ان کی محکوم رہیں، ان کے کنٹرول میں رہیں، محلے ان کے کنٹرول میں رہیں، شہر ان کے کنٹرول میں رہیں، فقیر ان کے کنٹرول میں رہیں، اسیر ان کے کنٹرول میں رہیں، غریب ان کے کنٹرول میں رہیں، ہمیشہ غریبوں کی نظریں ان پر ٹکی رہیں اور وہ ان کا نجات دہندہ بن کر ہمیشہ ان کے اوپر کیا کرے، ان کو کنٹرول کرے۔ یہ فرعونوں کا کام ہے، یہ نمرودیوں کا، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ حسینیوں کا کام کیا ہے؟ حسینیوں کا کام یہ ہے سیلاب زدگان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، ان کی آزادی کو سلب ہونے نہ دینا۔ اس لیے کہ حسینیوں کہ جو سید الشہداء ہے کربلا میں فرمایا تھا، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ۔ لوگوں کو آزادی سکھاؤ، لوگوں کو غیرت سکھاؤ، لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ہمت سکھاؤ، لوگوں کو فقیر و اسیر و غریب و مجبور و لاچار بننے نہ دو۔ یزیدی چاہتے ہیں معاشرہ مجبور و لاچار رہے، امام حسین چاہتا ہے معاشرہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارے، ذلت کو کوسوں دور رکھے، کسی کو ذلیل کرنے نہ دے، چاہے کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی ستم دیدہ سیلاب زدگان ہو۔ اسی لیے اگر پاکستان میں کچھ لوگوں کے اندر غیرت آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بیرونی مداخلت قبول نہیں کریں گے، ہم کسی کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، تو اس کے پیچھے کی فلسفی کربلا سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ ان کی توجہ اس طرف ہو یا نہ ہو، ہمارے اور ان کے درمیان اشتراک اور مشترک کیا ہے؟ ہم کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس نعرے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس نعرے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس نعرے کی حمایت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا سے نکلتا ہے یہ نعرہ۔ وہ سمجھتے نہیں سمجھتے اپنی جگہ، یہ قرآن کا نعرہ ہے، یہ نبیوں کا نعرہ ہے، یہ انبیاء کا نعرہ ہے۔ مقابلے میں جو ٹیم کھڑی ہوئی ہے، 13 جو ہے گنڈوں کا ایک قبیلہ جو بنا ہوا ہے، بھانمتی کا کنبا، وہ کیا کہتا ہے؟ غلام بنو، ہماری تو سانسیں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، ہماری تو حرکتیں بھی ان کے کنٹرول میں۔ یہ غلامی کی سوچ ہے، یہ وہی یزیدی سوچ ہے، یہ وہی فرعونی سوچ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت کے خلاف ہے یہ سوچ۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے سیلاب زدگان کی اب جو آپ نے مدد کرنی ہے، آپ راستہ ڈھونڈیں، طریقہ کار ڈھونڈیں، ایسے این جی اوز اور افراد کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کا کام سیلاب زدگان کو ایک بت کی روٹی کھلانا نہ ہو، ان کا کام سیلاب زدگان کو پیروں پر کھڑے کرنے والا کام ہو۔ بے شک وہ کہیں جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم 4 یا 3 افراد پر مشتمل ایک فیملی کو واپس ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک، تکلیف مالا اتاق تو نہیں ہے نا شرع میں، اتنی ہی شرع نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا جتنی ہماری ہمت ہے، جتنی ہماری توانائی ہے، ہماری توانائی نہیں ہے۔ ہم اگر ایک فیملی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اس کو گھر بنا کے دینے کی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ میری ٹینٹ کا محتاج نہ رہے، اس کو کوئی نوکری کے لیے کوئی رکشہ دے سکتے ہیں، کوئی گاڑی دے سکتے ہیں، کوئی جانور لے کے دے سکتے ہیں کہ اب آئندہ وہ خود آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، تو یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ ہنر کا کام ہے۔ یہاں بریشیا میں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا نام لے لوں، کچھ مومنین ایسے ہیں ماضی میں اپنے علاقے میں کچھ ایسے مجبوروں کا انہوں نے ذکر کیا، وہ یاد آئے گا ان کو یقیناً، میں نے ان سے یہی کہا تھا، آپ ایسا کام کریں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے، وہ محتاج بن کے نہ رہے۔ آپ اور انہوں نے کیا بھی، اور بارک اللہ بھی، اور اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عنایت کرے، ان کو بھی ان کی پوری ٹیم کو بھی، ان افراد کو بھی، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، بہت سے اور بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے امامیہ بریشیا سے بھی، مومنین بریشیا، مسلمین بریشیا سے، خدا کے لیے اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سیلاب زدگان کو، ستم دیدگان کو، مجبوروں کو کی مجبوری دور کرنی ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، مجبور بنا کر نہیں رکھنا کہ ہمیشہ وہ امامیہ بریشیا پہ نظریں گاڑیں، ہمیشہ وہ میرے این جی او کی طرف دیکھیں، ہمیشہ میرے جیب کی طرف دیکھیں، ہمیشہ کسی مخیر کے ہاتھ کی طرف دیکھیں۔ یہ خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ نہ کسی مومن کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نانا رازق کی جگہ پہ بٹھا دے، خالق کی جگہ پہ بٹھا دے، ارحم الراحمین کی جگہ پہ بٹھا دے، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ فرعونوں کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ نہیں کر سکتا آدمی کہ میں 10 دے سکتا ہوں، یہ لو جی 10 پکڑو، میری توانائی نہیں ہے، میں یہ 10 دے سکتا ہوں آپ کو۔ طریقہ کار بھی ایسا اختیار کرے کہ عزت نفس باقی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد۔